محترم ڈاکٹر سارما صاحب، معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں انجمن خدام القرآن سندھ کی جانب سے آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ اس گرمی میں، اس چھٹی کے دن، اتنی دور تشریف لائے اور اس جگہ کو رونق فروز کیا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ یکم ماہ رمضان سے اس اکیڈمی اور مسجد جامع القرآن کا عام اصطلاح کے مطابق سافٹ اوپننگ تو ہو چکی ہے، یعنی الحمدللہ نماز پنجگانہ کا انتظام، نماز جمعہ کا انتظام یہ تو شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ رمضان المبارک میں اس عظیم مہینے کی مناسبت سے یہاں پہ ڈاکٹر سارما صاحب رضی اللہ نے دورہ ترجمہ قرآن کنڈکٹ کیا، جو کہ اپنی طرز کا ایک بے مثال اور منفرد پروگرام ہے۔ میں خوشی سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے مہمان وہ حضرات ہیں، جو خواتین حضرات ہیں، جو اس پروگرام میں باقاعدگی سے شرکت کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اسی پروگرام کے ساتھ ساتھ دوران رمضان ایک قرآنی تربیت گاہ بھی رکھی، اور عصر اور مغرب کے درمیان ایک 25 دن کا ایک قرآنک عربک کورس بھی منعقد کیا۔ ان تمام تفاصیل کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے علم میں آ جائے کہ ہماری کوششیں کس ڈائریکشن میں ہیں۔ یہ جو پروگرام ہوا دورہ ترجمہ قرآن، الحمدللہ اس میں کراچی کے کونے کونے سے خواتین حضرات بڑا لمبا سفر طے کر کے تشریف لاتے تھے۔ رات کو 6-7 گھنٹے کا پروگرام تھا۔ کراچی سے لوگ تھے، بیرون ملک سے لوگ تھے، بیرون کراچی سے لوگ تھے۔ لہذا اب ہماری یہ خواہش ہے کہ جب کہ یہ پروگرام اب شروع ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کے پاس قرآن کا ابدی پیغام سورہ فتح سے لے کے سورہ ناس تک آپ کے علم میں آ چکا ہے، لہذا بات یہیں ختم نہ کی جائے بلکہ اب بات اس سے آگے بڑھائی جائے۔ لہذا آج کی اس تقریب سے ہم باقاعدہ درس و تدریس کا جو پروگرام شروع کر رہے ہیں یہ اس کی تمہید ہے۔ آپ حضرات کے علم میں اس کی تفاصیل آ چکی ہیں، ہم نے مختلف مواقع پہ اس کو اناؤنس کیا ہے۔ میں جو نئے حضرات ہیں ان کی معلومات کے لیے یہ اطلاع کر دوں کہ انشاءاللہ تعالی باقاعدہ عربی کلاسز اور باقاعدہ قرآن شریف کا منتخب نصاب جو ہے وہ 5 مئی سے شروع ہوگا۔ آج سے لے کے 4 مئی تک ہم اس کی رجسٹریشن کریں گے۔ رجسٹریشن کے فارم وہاں باہر موجود ہیں۔ جو حضرات دلچسپی رکھتے ہوئے پروگرام میں حصہ لینے کے لیے، ان سے میری گزارش ہے کہ اس فارم کو لے کے بھر کے آج ہی دے دیں، ورنہ کل دے دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اور کوئی رائے بھی ہو اس سلسلے میں، ہمیں کچھ اور موصول ہوئی ہیں۔ جو ہمارا اوریجنل پروگرام تو یہ ہے کہ یہ پروگرام پہلے مغرب سے عشاء تک ہم قرآن شریف کا منتخب نصاب جو ہے اس کا درس رکھیں گے 4 دن تک، اتوار سے لے کے بدھ تک۔ اب بعد نماز عشاء قرآن عربک کورس ہوگا، یہ 45 منٹ سے 50 منٹ تک کے کورسز ہوں گے، لیکچرز ہوں گے۔ لیکن میرے علم میں یہ بات آئی کہ کچھ حضرات نے شاید، کیونکہ یہ وقت کافی لیٹ ہے، اس کے بارے میں اپنی کچھ آرا دی ہیں جس کے مطابق کہ شاید اتنی دیر میں آنا ان کے لیے ممکن نہ ہو۔ تو جو حضرات کے لیے ممکن ہو کہ عصر اور مغرب کے درمیان وہ آنا چاہیں، تو اگر مناسب تعداد میں لوگ ہوئے تو ہم اپنے پروگرام میں رد و بدل کرنے کو غور کریں گے۔ اور کوئی اگر مزید معلومات حاصل کرنی ہو تو اس پروگرام کے بعد مجھ سے یا مجید شیخ صاحب سے یا نسیم الدین صاحب سے رابطہ قائم کر لیں. اب میں آپ کے سامنے اس قرآن اکیڈمی کے اغراض و مقاصد کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کی توجہ ہمارے جو تعارفی بروشر کی طرف کرانا چاہتا ہوں جو ہم نے دوران رمضان میں یہاں پہ رکھا ہوا تھا, ابھی بھی رکھا ہوا ہے, اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اس کو آپ لیتے جائیں. اس میں ہم نے اپنے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ کچھ ذرا قدر تفصیل سے دیے ہیں, تو میں کچھ اس کے اقتباسات آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کس فکر کے ساتھ قائم کیا گیا تھا. مسلمانوں کی موجودہ بدحالی, ذلت و رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک, کیا دنیاوی اور سائنسی علوم کی طرف سے ہماری بے توجہی؟ مسلمان ممالک عام استعمال کی چیزوں کے لیے بھی دوسروں سے محتاج ہیں؟ یا ہماری غربت کہ ہم ترقی یافتہ قوموں کی طرح تجارت اور انڈسٹری قائم نہیں کر سکتے اور معاشی دوڑ میں ان سے کئی پیچھے ہیں؟ یا ہمارا آپس کا تفرقہ جس نے پوری امت کو مختلف ممالک میں اور پھر ہر ملک میں مختلف جماعتیں اور پھر پارٹیوں میں تقسیم کر رکھا ہے جو ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں؟ یا مغربی اقوام کے تحت ایک طویل دور غلامی جس سے اسلامی ممالک نے حال ہی میں نجات پائی ہے, وہ یہ بھی ایک صرف سیاسی آزادی ہے, ورنہ مغرب کے ملحدانہ فلسفہ اور ان کی بے حیا معاشرت اور ظالمانہ معاشی نظام تو اب بھی اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہیں. ہر باشعور اور درد مند مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ مسلمانوں کے موجودہ زوال اور پستی, اور وہ بھی ایسی کہ اس سے نیچے گرنا ممکن نہ ہو, اس کا سبب کیا ہے, اور پھر اس کے نزدیک اس مرض کی جو بھی تشخیص ہو. دوسرا سوال جو اس کے ذہن میں بڑھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہلک مرض کا علاج اگر ممکن ہے تو کیا ہے. ہمارے رفقائے کار کے ذہن میں اور ڈاکٹر صاحب متضلعوں کی فکر کے روشنی میں اور ہمارے پچھلے 400 سال کی تاریخ کے حوالے سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو اوپر ہم نے وجوہات اگر آپ کو بتائی ہیں یہ امت مسلمہ کے مرض کی علامات تو ضرور ہیں, یعنی سمپٹمس ہیں, لیکن اس کا سبب نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے زوال کا سبب ایک اور صرف ایک ہے, اور وہ ہے قرآن حکیم سے دوری. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال مبارک سلف سے لے کر موجودہ دور کے علماء حق کی آراء اور مسلمان دانشوروں کا تجزیہ سب اس پر متفق ہیں کہ مسلمانوں کا عروج و زوال وابستہ ہے قرآن سے قربت یا اس سے دوری پر, اور مسلمانوں کے زوال کی اصلاح اگر ہوگی تو اسی سے, یعنی قرآن کریم سے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن مجید کو چھوڑ دیا جس سے ہمیں مل کر چمٹ جانے کا حکم دیا گیا تھا. ہم نے قرآن حکیم کو تکیہ بنا لیا جس سے ہمیں منع کیا گیا تھا. اب عام طور پر قرآن کی تلاوت ایصال ثواب کے غرض سے ہوتی ہے یا اس کا استعمال قسم اٹھانے کے لیے ہوتا ہے اور لڑکیوں کو جہیز میں دینے کے لیے. قرآن حکیم کی تلاوت جیسا کہ اس کا حق ہے, اس پر غور و فکر اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے تو ڈھونڈنے ہی سے ملیں گے, اور تو اور ہماری مسجدوں میں جہاں قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام ہے وہاں بھی زور ہے تو اس کے ناظرے پڑھانے پر اور اسے حفظ کروانے پر. جن دینی مدارس میں قرآن مجید کی تعلیم اور اس پر غور و فکر کا انتظام ہے وہاں بھی عموماً یہ ایک ایبسٹریکٹ اور ایک غیر عملی مضمون کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. قرآن حکیم مسلمانوں کے لیے ایک مکمل نظام زندگی ہے. اس کی تعلیمات ہماری معاشرت, ہماری معیشت, ہماری سیاست, غرض کے ہر زندگی کے گوشے پہ حاوی. لیکن ہمارا موجودہ دینی نظام تعلیم دنیا کی ان تمام ضرورتوں سے اس طرح دامن بچاتا ہوا نظر آتا ہے کہ گویا ریسرچ اور پلاننگ، تجارت و صنعت، درآمد و برآمد، جنگی صلاحیتیں اور اسلحہ، یہ سب شجر ممنوع ہیں اور ان کے نزدیک بھی جانا منع ہے۔ بے شک قرآن کریم کی ناظرہ تعلیم، اس کا حفظ کروانا یا اس پر کسی بھی درجے میں غور و فکر کی تعلیم دینا بھی دین کی خدمت ہے، اور جو لوگ بھی اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں مبارک ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ مگر ہم یہ اعلیٰ وجل بصیرت سمجھتے ہیں کہ فی زمانہ جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم اور اشاعت ایسے اعلیٰ علمی سطح پر کی جائے جو خصوصیت سے جدید تعلیم یافتہ طبقے کے دل میں موجودہ الحاد اور مادیت کو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین میں بدل دے، ان کی دنیا کمانے کی فکر کو آخرت کے انعامات کی طلب میں تبدیل کر دے۔ موجودہ ذہن صرف وعظ و نصیحت سے نہیں بدلیں گے، اگر یہ کام ہوگا تو اونچی علمی سطح پر ٹھوس دلائل کی بنیاد پر، اور یہ واضح کر کے کہ اسلام میں موجودہ تمدنی ضرورتوں کے لیے حل موجود ہیں، اور یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ دین پر کاربند ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ مسلمان دنیاوی علوم و فنون اور تمدنی ترقیوں سے محروم ہو جائیں۔ جدید تعلیم یافتہ طبقے کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ زمانے کی قیادت، خواہ حکومت میں ہو یا تجارت و صنعت میں، اسی طبقے کی گود میں پروان چڑھ کر پورا کاروبار زندگی سنبھالتی ہے۔ یہ ذہین اور باصلاحیت لوگ گو تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں، مگر اپنے فلسفہ اور فکر سے معاشرے کی رہنمائی کرتے ہیں، لہذا اگر ان کی فکر میں ہی کج ہے تو یہ رہنمائی تباہی اور بربادی کے راستے پہ لے جاتی ہے، اور اگر یہ فکر صحیح ہے تو نصرت و کامیابی کی منزل کی طرف۔ اس لیے اب یہ ضرورت ہے کہ قرآن حکیم کی اشاعت اور اس کی تعلیم کا دائرہ یوں تو پوری امت مسلمہ کے لیے پھیلایا جائے، مگر اس کا خصوصی ہدف جدید تعلیم یافتہ طبقے اور وہ فہیم عنصر ہو جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں قیادت پر فائز ہو۔ اسی طرح ہمیں کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو سامنے لائے گا جو قرآن اکیڈمی سے دینی تعلیم، خصوصاً قرآن حکیم کا فہم حاصل کر کے دین و دنیا کے علم کے امتزاج کا خوبصورت نمونہ پیش کریں گے۔ یہ لوگ اپنے اپنے حلقوں میں دوسرے جدید تعلیم یافتہ ذہنوں سے اس باطل فلسفے کو صاف کر سکیں گے جو دین سے دوری اور دنیا سے محبت کی وجہ سے ان میں رچ بس گیا ہے، اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ لوگ اس میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہ یہ کام ایسی علمی اور ذہنی سطح پر کریں گے جو مخاطب کے ذہن کو اپیل کرے گی اور اس کے دل کے تاروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ قرآن اکیڈمی ایک ایسا تحقیقی سیل بھی قائم کرنا چاہتی ہے جہاں ان نوجوانوں کے لیے جو تعلیم و تعلم و قرآن کو مقصد حیات بنا لیں، ریسرچ کے تمام اسباب اور آسانیاں مہیا کی جائیں۔ اس طرح وہ نوجوان اپنے اپنے تعلیمی میدان میں ریسرچ کریں تاکہ موجودہ زمانے کی تمدنی، تعلیمی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی ضرورتوں کو دین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل ایک صنعتکار سے یہ کہہ دینا صرف کافی نہیں کہ سود حرام ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے یہ بھی بتایا جائے کہ انڈسٹری قائم کرنے کے لیے بلا سود سرمایہ کیسے مہیا کیا جا سکتا ہے۔ الغرض مجوزہ قرآن اکیڈمی ایک ایسا مرکز ہو جہاں جدید تعلیم یافتہ لوگ موجودہ زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے قرآن مجید کا علم و فہم حاصل کریں، اور پھر اپنی تمام صلاحیتوں اور توانائیوں کو اشاعت قرآن اور اقامت دین کے لیے وقف کریں۔ اب اس وضاحت کے بعد آخر میں آپ سب خواتین حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس انجمن کے مقاصد کے حصول میں ہمارے ساتھ تعاون بھی فرمائیں۔ ابھی اس ادارے کو آباد کرنا ہے، مسجد کی تکمیل بھی باقی ہے، لائبریری، کلاس روم وغیرہ کے لیے فرنیچر، کتب وغیرہ درکار ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. اور ان سب سے آگے اول اس ادارے کے لیے اپنا وقت، میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. اب میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ہمارے نگران اعلیٰ، ہمارے مؤسسے اعلیٰ، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آج سے خطاب آپ کو خطاب فرمائیں.
مدہو و اصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رفقاء گرامی، میں خود بھی اب بہت تھکان محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ سب حضرات بھی تھکان محسوس کر رہے ہوں گے. اور چونکہ اندازہ آپ کو یہ دیا گیا تھا کہ یہ ہمارا اجتماعی پروگرام جو ہے عصر کی نماز پر ختم ہو جائے گا، تو اب جو بھی وقت یہاں پر گزر رہا ہے وہ گویا کہ اضافہ ہے، اور اضافہ ہمیشہ گراں محسوس ہوتا ہے. اس لیے میں پوری کوشش کروں گا، میری بھی مجبوری ہے اور آپ حضرات کے لیے بھی اسی میں آسانی ہے، کہ ہم جلد سے جلد اب اس کارروائی کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. جہاں تک ملکی حالات کا تعلق ہے، باقی دوسرے ایسپیکٹ سے تو اس وقت کوئی گفتگو مجھے نہیں کرنی ہے، لیکن شریعت بل کا موضوع چونکہ ایسا ہے جس کا تعلق دین سے ہے، پاکستان کے قیام کے مقصد سے ہے، پھر یہ کہ اندیشہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید اس مسئلے پر کوئی عوامی تحریک اور کوئی ایجیٹیشن جو ہے دینی جماعتوں کی طرف سے اور مذہبی جماعتوں کی طرف سے کوئی شروع ہو جائے، اس لیے کہ نقطہ نظر میں بڑا بعد ہے. مسلم لیگ جس کی کہ اصل حکومت اس وقت ہے، آئی جے آئی کا سب سے بڑا حصہ وہی ہے، نیومیریکل سٹرنگ کے اعتبار سے بقیہ مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جیسے کہ پہلے بڑے ہی گرم اور تند و تیز قسم کے بیانات بھی وزیر اعظم صاحب کے آئے تھے کہ سمیع الحق صاحب ہوں یا کوئی اور بھی ہوں، اگر انہیں اختلاف کرنا ہے تو آئی جے آئی کے اندر کریں، انہیں پبلک پلیٹ فارم سے اختلاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کچھ خبریں آئی ہیں کہ شاید کوئی مفاہمت اور کوئی کچھ گیو اینڈ ٹیک کا کوئی سلسلہ ہو جائے. اس اعتبار سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے بڑی مختصر گفتگو جو اپنے خطبہ عید میں کی تھی، جو یہاں سے جاتے ہی 14 اپریل کو تو یہاں سے روانگی ہوئی تھی، 16 کو شاید عید تھی یا 17 کو، بہرحال اس میں بھی میں نے گفتگو کی تھی. پھر اس کے بعد ایک جمعہ جو آیا مسجد دارالسلام میں، اس میں بھی گفتگو کی، اس کا تو آپ ٹیپ سن چکے ہوں گے بہت سے حضرات. اس کے بعد جو مفصل تقریر میں نے کی ہے ابھی چند دن پہلے قرآن اکیڈمی میں، اس کا آپ نے ٹیپ ابھی سن لیا ہے. اس کے بعد ہمارا شورا کا اجلاس ہوا ہے، تو الحمدللہ کہ وہاں بھی جتنے بھی ہمارے اراکین شورا ہے، مرکزی مجلس سے مشاورت، انہوں نے بھی اس تقریر کو سنا اور 100% تصویب کی کہ یہ بہت ہی ایک معتدل نقطۂ نظر ہے، اور شاید اب کچھ لوگوں کی سمجھ میں وہ بات آ جائے جو ہم پہلے کہتے تھے. ہمارا موقف پہلے بھی یہ تھا کہ کوئی ایجیٹیشن ہمارے ملک کے لیے مناسب نہیں ہے. اس ملک کی گاڑی کو جو بھی جمہوریت اس وقت کی معروف جمہوریت ہے اس پر چلنے دو خدا کے لیے، ورنہ پھر کوئی مارشل لا آئے گا، پھر اس میں ایک جو ہے ایک طرح کا سٹیسس اور سٹیگنیشن آ جائے گی، پھر کوئی رد عمل ہوگا، اور یہ ملک جو ہے بار بار کے اس طرح کے ہنگاموں کا متحمل نہیں ہو سکتا. جیسے کہ خود جنرل ضیاء الحق مرحوم نے کہا تھا کہ اب اگر مارشل لا لگا تو وہ اس ملک کا آخری مارشل لا ہوگا، یعنی یہ کہ پھر ملک کا خط خاتمہ ہو جائے گا. اس وقت کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو ہماری اس بات کو سمجھا گیا کہ گویا کہ ہم پیپلز پارٹی کے حق میں بات کر رہے ہیں. آج وہی بات ہم کہہ رہے ہیں تو آئی جی آئی کی حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دینی جماعتوں کو پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، ایک متحدہ کمانڈ میں ہوں، لوگ منظم ہوں، پر امن ایجوکیشن کی شرائط کو پورا کر سکتے ہوں تو ضرور میدان میں آئے، اور اگر یہ نہ کر سکتے ہوں تو خام خاطی ہنگامہ آرائی اور خام خا کا توڑ پھوڑ، اس کا نتیجہ تو پھر یہی نکل سکتا ہے کہ مارشل لا نافذ ہو جائے، کوئی اور ہنگامہ کھڑا ہو جائے، اندرون سندھ کے حالات بھی دوبارہ بہت تشویشناک رخ اختیار کر رہے ہیں. اس اعتبار سے ہمارا نقطۂ نظر معتدل ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہرحال جو کچھ حق ہے وہ ہم کہیں گے، جو کمی ہے شریعت بل میں اس کی پوری وضاحت کریں گے. مطالبہ ہمارا ہوگا کہ پورا کا پورا دین نافذ ہونا چاہیے. البتہ جو پیش رفت بھی ہو جائے اس کو بھی ہم ویلکم کہیں گے, ریجیکٹ نہیں کریں گے. جیسے کہ میں نے ضیاء الحق مرحوم کے جو آخری ایام تھے ان میں انہوں نے جو نفاذ شریعت آرڈیننس نافذ کیا تھا میں نے اسے بھی ویلکم کہا تھا. کوتاہیاں جو ہیں وہ بیان کر دی, کمیاں جو رہ گئی ہیں ان کی نشاندہی کر دی, لیکن اگر اس میں ایک پیش رفت ہو گئی تھی کہ کم سے کم آئلی قوانین شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار میں آ رہے تھے ہم نے اس کو ویلکم کیا. بہرحال میں مزید جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ تقریر تو آپ نے سن لی جو میں نے جمعے میں کی, اس کے بعد میں نے شاید آپ نے سنا ہو کہ اسی میں میں نے کہا تھا کہ ہمارے یہ ریزولوشن جو ہے ان کو شائع کوئی نہیں کرتا, اخبارات کے اپنے معیارات ہیں, یا تو نیوسنس ویلیو ہو کسی جماعت کی, انہیں اندیشہ ہو توڑ پھوڑ ہو جائے گی, گھراؤ ہو جائے گا, پھر تو وہ ہر شے شائع کر دیں گے. الطاف صاحب کی اگر چھینک بھی انہیں آ جائے تو وہ اخبار میں آ جائے گی, اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہے ان کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے اور وہ گھیراؤ بھی کر سکتے ہیں, وہ دان کا گھیراؤ کر سکتے ہیں کہ کئی دن تک اس کا پرچہ جا نہ سکے, جیسا کہ ہوتا رہا ہے. لیکن یہ کہ اگر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس یا کوئی اس قسم کا ہنگامہ نہیں کرنا چاہتا ہے تو پھر دوسرا معیار یہ ہوتا ہے پیسے کا. یہ جتنے بھی اخباری رپورٹرز وغیرہ ہیں ان کو لوگ پیسے دیتے ہیں تو ان کی خبریں چھپتی ہیں, یہ دونوں کام ہمیں نہیں کرنے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جس کو بھی کوئی رسائی حاصل ہے اخبارات کے ذمہ دار لوگوں تک, وہ اگر کوشش کریں کہ ہماری یہ قرارداد شائع ہو جائے تو کریں محنت اپنے طور پر. پھر اچانک مجھے خیال آیا, نماز جمعہ کے بعد میں نے ایک اعلان کیا کہ مجھے یہ خیال آیا ہے کہ اگر آپ لوگ ہمت کریں, آپ کا یہ ریزولوشن ہے, آپ پیسے جمع کریں تو ہم اس قرارداد کو ایک اشتہار کی صورت میں اخبارات میں شائع کرائیں. تو میں آپ کو جو اس وقت خبر دینا چاہتا ہوں جو بڑی خوش آئند ہے, اسی وقت 25,000 روپیہ مسجد میں جمع ہو گیا اور یہ اتنا لمبا اشتہار, یہ میں اخبار یہیں چھوڑ دوں گا, یہ روزنامہ جنگ میں بھی بیک پیج پر شائع ہوا, یہ 4 انچ ضرب 10 انچ کا اشتہار ہے, پوری قرارداد نمایاں طور پر اس میں ہم نے شائع کر دی, روزنامہ جنگ میں, روزنامہ نوائے وقت میں, اور پھر روزنامہ نیشن, یہ انگریزی کا اخبار ہے, آتے ہوئے مجھے مل گیا تھا تو میں لے آیا کہ آپ حضرات کو دکھا دوں. تو گویا کہ کم سے کم پنجاب کے علاقے میں یہ قرارداد جو ہے بڑی بھرپور انداز میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچ چکی ہے. خیال یہ ہے کہ یہاں سے بھی ہم اس قرارداد کو کچھ احباب مل کر کوشش کریں کہ اخبار میں شائع کرا دیں, تاکہ یہ متوازن نقطہ نظر لوگوں کے سامنے آئے کہ ہم کسی کے دشمن نہیں, کسی کے ہم حلیف نہیں, کسی کے حریف نہیں, کسی کے ساتھ ہم نتھی نہیں کہ اس کی غلط بات کو بھی صحیح کہیں, اور کسی کے ساتھ ہماری حریفانہ کشمکش کشاکش نہیں کہ اس کی صحیح بات کو بھی غلط کہیں. تو یہ انداز جو ہے یہ الحمدللہ کہ یہ ہماری شورا میں بھی پسند کیا گیا, اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے بھی اس کو سمجھا ہوگا کہ بات درست ہے. باقی اب اپنی تنظیمی معاملے کے اندر یہ بات میں پچھلی مرتبہ یہاں آپ سے کہہ گیا تھا کہ میرا اب یہ خیال ہے کہ جو ہم نے پہلی تنظیمیں جو تھیں یہاں پر متعدد ان کو ختم کر کے ایک تنظیم بنایا تھا, تو اب دوبارہ اس کو ایک تنظیم کی شکل اس کو دوبارہ جو ہے بائیفرکیٹ کر کے اور حصوں میں تقسیم کر کے ایک سے زائد تنظیمیں بنا دی جائیں. اصل میں اس قسم کے فیصلے میں کچھ تو ہمارے رفقا کا ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ روز روز کی تبدیلی خام خواہ کے لیے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ احساس معقول بھی ہے, اگرچہ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے وہ سامنے رہنا چاہیے, اور وہ بڑا پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا کہ نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو کسی تحریک یا جماعت یا تنظیم کو لے کر چل رہا ہے تو اس کا ایک ہاتھ ہوتا ہے نفس کے اوپر, اور اس کی اپنی ایک ججمنٹ ہوتی ہے, چاہے وہ اس کو پورے طور سے بیان نہ کر سکے, رفقا کو اس کا قائل نہ کر سکے, لیکن اصل میں یہی احساس جو ہوتا ہے اگر وہ بر وقت صحیح احساس ہو جائے تو فیصلے صحیح ہوتے ہیں. تو جیسے کہ اس وقت میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ حضرات پسند نہیں کر رہے تھے تنظیموں کا ختم کر کے ایک بنا دینا, حالانکہ الحمدللہ بعد میں سب نے محسوس کیا کہ وہ فائدہ مند ہوا, اسی طرح ہمارے بعض رفقا اب بھی کچھ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک جلدی جلدی کی تبدیلی شاید اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ان چند مہینوں میں, یا ویسے تو کہنے کو ایک سال کا عرصہ ہے, لیکن یہ کہ نسیم الدین صاحب کو اصل میں کام پورے طور سے کرتے ہوئے ابھی زیادہ سے زیادہ 5-6 مہینے ہوئے ہیں, لیکن اس میں جو جمود تھا کراچی کی تنظیم کا وہ الحمدللہ کہ ٹوٹ چکا ہے, ایک حرکت ہے, نظم کی ایک کیفیت پیدا ہو چکی ہے, اور کراچی میں جو فاصلے ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کراچی شہر تو نہیں ہے تو ملک ہے، اور اس میں کمیونیکیشن جو ہے اب اتنی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے پاس مناسب ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے لوگ موجود ہیں رفقا، تو اب یہ کہ اس کو ڈی سینٹرلائز کر کے اور چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا کر اور ان کو کچھ اٹانومی دی جانی چاہیے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے اندر اپنی اپنی انیشیٹو سے اپنی سوچ کے مطابق کام کر سکے۔ اس پر ایک خیال یہ ظاہر کیا گیا کہ ابھی نسیم الدین صاحب کو تھوڑا وقت ہوا ہے اور ان کو ذرا یہاں پہ کام کو اور جمع دینا چاہیے۔ اس کا جواب میری طرف سے یہ کہ نسیم الدین صاحب کو میں یہاں سے لے کر نہیں جا رہا، وہ یہیں ہوں گے، صرف فرق یہ ہو جائے گا کہ اس وقت وہ پوری کراچی کی تنظیم کے امیر ہیں، اس کے بعد وہ ناظم ہوں گے، مرکز کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں موجود رہیں گے، ناظم حلقہ کراچی یا ناظم حلقہ سندھ جنوبی سندھ، اس اعتبار سے وہ یہیں موجود ہوں گے۔ اور جو ہمارے کچھ ذمہ دار حضرات جو ہیں وہ نقیب اعلیٰ کی حیثیت میں یا اسی طرح کی کسی اور کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں، انہی میں سے ہم گنتی چن کر تو کچھ کو جو ہے یہاں پہ عمراء کی حیثیت دے رہے ہیں۔ یہ فیصلہ اب اصولاً تو ہو چکا ہے، البتہ بھائی جمیل الرحمان صاحب کا مجھے ایک مفصل خط گیا تھا، اس میں انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ اسے فوراً روب عمل نہ لایا جائے بلکہ تھوڑا سا وقت دے دیا جائے، اصولاً فیصلہ ہو جائے لیکن بالفعل اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ان کا تو خیال تھا کہ 4 مہینے لگا دیے جائیں، لیکن میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد وہ امپلیمنٹیشن ہوگی۔ اور اس کا ایک نظام دنیا میں ہوتا ہے، مثلاً ایسوسی ایشنز وغیرہ انجمنیں ہوتی ہیں، اس کا انتخاب ہو جاتا ہے، وہ انتخاب 1 سال پہلے ہوتا ہے اور موجودہ صدر کے ساتھ ہونے والا صدر 1 سال تک کام کرتا ہے تاکہ وہ دیکھے کس محل سے کام ہو رہا ہے، کیا اس کا روٹینز ہیں، پھر وہ ٹیک اوور کرتا ہے۔ تو وہ جو ڈیزگنیٹ صدر ہوتا ہے وہ ابھی منتخب تو ہو گیا ہوتا ہے لیکن 4 اگلے سال لیتا ہے۔ اسی کا اصل میں ایک تھوڑے سے پیمانے پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اعلان تو میں یہاں کر رہا ہوں تنظیموں کا، جو بھی اس کی حد بندیاں ہیں، اس کا نظام ہے اور اس کے جو ذمہ داریاں دینی ہیں وہ بھی طے کر رہا ہوں، لیکن یہ جو 2 مہینے ہیں ابھی مئی اور جون، ابھی سابقہ نظام برقرار رہے گا۔ ایک فیصلہ یہ ہے کہ جو بھی یونٹ ہم بنائیں اس کا ایک دفتر لازماً ہونا چاہیے، کوئی یونٹ بغیر دفتر کے بالکل بے معنی بات ہے، کوئی ایسا دفتر کہ جس میں کم سے کم عصر سے عشاء تک وہ کھلا رہے اور رفقا کو وہاں پہ آئیں تو کوئی ریسیو کرنے والا ہو، کوئی اطلاعات وہاں سے ملے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دوسری تنظیمیں جو ہیں گلی گلی دفتر ان کے کھلے ہوئے ہیں، اب ہمارا صرف ایک دفتر لے دے کر کراچی میں ہو، اس سے آپ کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کراچی میں کام جو ہے وہ کچھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس اعتبار سے دفتر کا ہونا لازم، ویسے تو یہ کہ ایسا دفتر ہو کہ جو پورا دن کھلا رہے تو کیا ہی کہنے ہیں، لیکن یہ کہ عصر سے عشاء تک تو لازماً وہ ریجنل آفیسز جو ہوں گے مقامی تنظیموں کے ان کو کھلا ہونا چاہیے، وہاں پر کیسے لائبریری ہونی چاہیے، کتابوں کے سیل کا بندوبست ہونا چاہیے، ایک ورکنگ آفس جو ہے ہر یونٹ کے اندر ہوگا۔ اس اعتبار سے اب آپ حضرات نوٹ کر لیجئے، میں کل سے بلکہ پرسوں سے مشورے کر رہا ہوں، پرسوں شام بھی میں نے یہاں مشاورت کی، بعض حضرات تو ابھی وہ لاہور سے واپس نہیں پہنچے تھے، واحد علی رضوی صاحب بھی اور عبد الواحد عاصم صاحب بھی اور شعیب الرحیم صاحب بھی، لیکن یہ کہ باقی جو حضرات تھے یہاں کے ہم جمع ہوئے، ہم نے وہاں پر کافی غور و فکر کیا۔ پھر یہ کہ آج بھی ابھی میں نے بہت سے حضرات سے جو یہ پرسوں میں کہہ رہا ہوں، کل کی بات ہونی چاہیے، کل تھا، پھر آج بھی اس کے لیے مشورے ہوئے ہیں۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ فیصلہ ہے کہ کراچی کی تنظیم آئندہ، ویسے تو 5 تنظیموں میں اس وقت تقسیم ہو جائے گی، لیکن 5 1 2 3 4 5، لیکن جلد ہی ہمیں ایک ٹارگیٹ کے طور پر یہ بات رکھنی ہے کہ ایک 6ٹی تنظیم بھی وجود میں آ جائے۔ فی الحال 5 اس کے تنظیموں کی شکل ہو جائے گی، اب اس کو نوٹ کر لیجیے۔ 1 تنظیم مقامی ہوگی لانڈھی کورنگی کے رفقا پر مشتمل، اس کے امیر عبد اللطیف کھوکھر صاحب ہوں گے، اس کے ناظم نوید احمد صاحب ہوں گے، اور اس کے لیے ناظم بیت المال سمد صاحب کا ہم نے طے کیا ہے، اگرچہ وہ ابھی چونکہ ملتزم رفیق نہیں ہے، تو یہ بھی بات میں پہلے ہی بتا دوں آپ کو کہ ہم ایک تربیت گاہ یہیں پر منعقد کر رہے ہیں بجائے لاہور کے، 24 سے 31 مئی تک لاہور سے ذمہ دار آدمی یہاں آ جائیں گے، 2 حضرات ڈاکٹر عبد الخالق بھی آ جائیں گے، بٹر صاحب حج پر جا رہے ہیں رحمت اللہ بٹر صاحب، اگر ان کی ڈیٹ بعد میں آئی تو وہ بھی آئیں گے، لیکن اگر انہیں جلدی جانا ہوا 18 تاریخ سے اصل میں شروع ہو رہی ہیں فلائٹس تو پھر وہ نہیں آئیں گے, غوری صاحب آئیں گے. یہ تربیت گاہ یہاں پر ہمہ وقتی ہوگی. فائدہ صرف یہ ہوگا کہ آپ کو 2 دن اضافی اور سفر کی صعوبت جو ہے اس سے آپ بچ جائیں گے. اس میں ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ یہاں کے جو مبتدی رفقا ہیں ان کی میکسیمم تعداد اس کے اندر شریک ہو کر, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ راجہ ارشاد صاحب کی بھی گردن ہل رہی ہے, اور میں نوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں بھی یہ 7 دن نکال لینے چاہیے. جیسے آپ نے 7 دن کا اعتکاف کیا تھا, اب 7 دن کا تنظیمی اعتکاف کر لیجیے. زین العابدین صاحب بھی ہمت کریں 7 دن کی. یہ جو لوگ ہمارے زیادہ نمایاں ہیں, اور میں اس اعتبار سے خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا پریمیسس یہاں دے دیا ہے, وجہ یہ کہ ابھی تک ہمارے پاس وہ لے دے کر وہ ایک جو ہمارا داؤد منزل کا آفس, جس میں کہ انبار کے انبار رسالوں کے, کتابوں کے, اور وہاں پر بیٹھنے کی جگہ تک نہیں, اس کے سوا کوئی جگہ نہیں تھی, اب یہاں اتنی بڑی جگہ ہے. لیکن یہ کہ اس علاقے میں ہمارے رفقا جو ہیں وہ نظم کے اعتبار سے ڈھیلے رہے. ابھی انہوں نے التزام کی کوشش نہیں کی کہ اس نظم کے تقاضوں کو پورا کریں اور ملتزم رفقا بن جائیں. بہرحال یہ خاص طور پر تو اس علاقے کا معاملہ, اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس علاقے کا حق ہے کہ یہاں ایک دعوتی سرگرمی جو ہے وہ بڑی اپنی پیک پر آ جانی چاہیے. تبھی اس اکیڈمی کی بھی آباد کاری صحیح معنی میں ہوگی, لوگوں کا ایک رجوع ہوگا, اور اتنا کچھ خرچ جو اس پر ہوا ہے, اور خرچ صرف پیسے کا نہیں ہوتا, وقت کا خرچ ہوا ہے, توجہات کا خرچ ہوا ہے, بھاگ دوڑ ہوئی ہے, زین العابدین صاحب کی ہوئی ہے, ان سے بھی بڑھ کر فزیکل جو ایگزرشن ہے, بھاگ دوڑ جو ہے وہ ہمارے شیخ عبد المجید صاحب کی ہوئی ہے, بھاگ دوڑ جو ہے سرکاری سطح پر راجہ ارشاد صاحب نے بہت کی ہے. یہ ساری محنت جو ہوئی ہے اس کا آخر کو نتیجہ نکلنا چاہیے. اب اگر ہم اس کا بھرپور استعمال نہیں کرتے اور اس علاقے میں ہماری تنظیمی سرگرمی جو ہے وہ ایک دم تیز نہیں ہوتی, تو پھر یہ ہے کہ یہاں کی رفتار سست رہے گی, پھر یہاں رجوع بھی کم رہے گا. یہ ایک جس کو کہتے ہیں تھرابنگ قسم کا, اگر ہماری دعوت اور تحریک کا مرکز نہیں بنتا تو گویا کہ یہ سارا خرچ وقت کا اور یہ پیسے کا اس کا صحیح مصرف ہم نے نہیں کیا, اس کی جواب دہی ہمیں اللہ کے یہاں جا کے کرنی پڑے گی. تو یہ درمیان میں ایک بات آ گئی کہ جو حضرات بھی میں جن کے نام لے رہا ہوں, اگر کسی وجہ سے وہ ابھی مبتدی ہیں, ملتزم نہیں ہوئے, تو یہ جو ہے تربیت گاہ میں شرکت کی شرط, یہ تو وہ اس مئی کے اندر پوری کر لیں. اس کے بعد جو رپورٹیں دینے کا سلسلہ ہے وہ اگر جون کے اندر ہو جائے تو میں جو فیصلے اس وقت اعلان کر رہا ہوں, فیصلے تو ہو جائیں گے, اور پھر یہ کہ نسیم الدین صاحب ان ذمہ داریوں کو سمجھائیں گے ان عمرا کو جنہیں ٹیک اوور کرنا ہے, اور یہ ہو جائے گا 1 جولائی سے. ابھی یہ مئی اور جون کے 2 مہینے جو ہیں یہ پریپریٹری ہوں گے, تاکہ بس ہم ایک فیصلہ کر کے کاغذوں میں لکھ کر نہ ختم کر دیں معاملے کو, بلکہ جو بھی یونٹس بنے اس میں دفتر جو ہے اس عرصے کے اندر جو ہے وہ لازم تلاش کیا جائے, دفتر کو آراستہ کیا جائے, دفتر کو واقع تن ایک یونٹ بنا دیا جائے کہ جو اس کا مرکز بن جائے. یہ تمام چیزیں پوری کرنی ہے ہمیں 2 مہینے, اور پھر 1 جولائی سے ان تنظیموں کو بالفعل وجود میں آ جانا ہے, وہ ذمہ داری جو ہے مختلف ذمہ دار حضرات کو سنبھال لیں. تو لانڈھی کورنگی امیر ہوں گے عبد اللطیف کھوکر صاحب, ناظم اور زیادہ متحرک اور بھاگ دوڑ کرنے میں یہ انشاءاللہ تعالی ذمہ داری ادا کریں گے نوید احمد صاحب, ناظم بیت المال ہوں گے سمد صاحب. سمد صاحب یہاں ہیں, چلے گئے. اچھا, دوسرا یونٹ جو ہے ہمارا وہ ہوگا جو یہ ملیر برگ روڈ سعود آباد وغیرہ کا علاقہ ہے, یعنی ایئرپورٹ کا جو کریسنٹ بنتا ہے, ایئرپورٹ جس کی گود میں ہے جس علاقے کی, وہ یہ علاقہ ہے. ادھر سے آپ وہ ایل شیپ یا جے شیپ بنتا علاقہ سعود آباد سے چلیے, وہ کینٹ ہے, سعود آباد ہے, پھر یہ آپ ٹرن لیتے ہیں تو ذرا دائیں طرف رہ جاتا ہے ملیر, اور ادھر یہ ڈرگ روڈ وغیرہ کی بڑی بڑی آبادیاں ہیں. ان کے امیر کی حیثیت ہوگی, اور امیر کی ذمہ داری جو آئے گی وہ اعجاز لطیف صاحب پر. وہ بھی اگرچہ اپنی ہر اعتبار سے شرط پوری کر چکے, انہوں نے پیرس میں جو ان کا قیام رہا ہے پی آئی اے کی اپنی ملازمت کے سلسلے میں, وہاں باضابطہ ایک زندہ تنظیم وجود میں لا کر وہ یہاں آئے. صلاحیتیں اور استعداد بھی الحمدللہ ان میں اللہ تعالی کی طرف سے بہت سی ہے جو ودیعت شدہ ہے, تو وہ وہاں کے امیر ہوں گے, اور ناظم کی حیثیت سے علوی صاحب کو کام کرنا ہے ان کے ساتھ. باقی یہ کہ ناظم بیت المال اگر ہمارے وہی ساتھی وہاں کے جو سعید جی طارق سعید صاحب, اور ان کے لیے دفتر بھی, اب ویسے طارق سعید صاحب نے جو دفتر بنا رکھا ہے اور وہاں پہ لائبریری ہے, وہ ڈرگ روڈ کے اس علاقے کے لیے تو مناسب ہے, لیکن اس تنظیم کے لیے مین رنگ روڈ پر شاہ رائے فیصل کے اوپر انشاءاللہ ہم کوئی دفتر دیکھیں گے تاکہ وہاں پر کوئی بورڈ لگا ہوا ہو تو جو بسیں گزر رہی ہوں انہیں بھی معلوم ہو کہ تنظیم اسلامی نام کی کوئی شے ہے. وہ تو اصل میں مجھے کل یہ ساری چیزیں دیکھنی تھیں لیکن اعجاز لطیف صاحب کو کوئی ایمرجنسی میں جانا پڑا ہے دبئی، ورنہ یہ کہ یہ کام انشاءاللہ ہم یہاں کل کر لیتے. بہرحال یہ دوسرا یونٹ ہے جس میں وہ علاقہ ہے اور اس کا دفتر بنے گا شاہراہ فیصل پر تقریباً سٹار گیٹ کے اپوزٹ، ادھر ایئرپورٹ کے لیے اور ادھر جو یہ علاقہ ہے اس میں ہم جو وہ کچھ سڑک کے اوپر عمارتیں بن رہی ہیں کچھ بن چکی ہیں ان میں کوئی دفتر لے لیں. اس کے بعد آئیے تو دو تنظیمیں جو کبھی شمالی تنظیم ہوتی تھی اسے ہم دو تنظیموں میں تقسیم کر رہے ہیں. ایک تنظیم جو ہے شروع ہوگی لس بیلا سے اور پیش نظر یہ ہے کہ جو بس روٹ ہے مین اس کے ساتھ جو ہے دائیں بائیں کے علاقے انہیں ایک تنظیم کی شکل دی جائے. گویا کہ یہ آرٹریز ہیں ہماری جو ٹریفک آرٹریز ہیں، گولی مار، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، اور اس میں میں نے اسائنمنٹ دی ہے اپنے ایک رفیق کو کہ کوئی نہ کوئی دفتر تلاش کر لیا جائے گولی مار کی جو چورنگی ہے اس سے ذرا آگے بڑھ کر، اور جو نیا فلائی اوور بن رہا ہے اس سے پہلے وہ درمیان کا جو گیپ ہے دائیں یا بائیں طرف کسی مکان کا اپر پورشن جو ہے مل جائے اس پر بھی بورڈ لگا ہوا ہو، تو یہ ایک مین جو ہے اس میں ہمارے رفقا جو ہیں یہ ایک تنظیم کی شکل میں ہوں گے. اس کے امیر کی ذمہ داری میں نے سپرد کی ہے ندیم اختر صاحب کے ذمے، کہا اختر ندیم صاحب کے ذمے یا ندیم اختر، آگے پیچھے اصل میں پتہ نہیں چلتا، اختر ندیم صاحب. اور اس میں ناظم کی ذمہ داری افتخار جمیل صاحب سے بھالے گے انشاءاللہ، ناظم بیت المال نجم الحسن صاحب. یہ تین کا یونٹ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عمدہ اور بہت قیمتی ہو جائے گا، اور یہ تین حضرات جو ہیں مل کر، اور چونکہ نجم الحسن صاحب اور ندیم صاحب یہ رہتے ہیں چار نمبر میں، ہمارے اور بھی بہت سے رفقا وہاں ہیں، وہ گویا کہ ایک نیوکلیس سا بن جائے گا. لیکن دفتر میں چاہتا ہوں، اصل میں میرے ذہن میں یہ ہے کہ دفتر بجائے اس کے کہ زیادہ شمال کی طرف لیا جائے شروع میں لیا جائے، اس لیے کہ دفتر میں آنا ہوگا رفقا کو شام کے وقت. شام کے وقت اگر ادھر سے آئیں گے ادھر کی طرف تو ٹریفک کی سہولت ہوگی، ادھر سے ادھر جائیں گے تو بہت کنجیشن کا ہوتا ہے معاملہ. پھر یہ کہ جو دفتروں سے آ رہے ہیں وہ اپنے راستے میں اتر گئے انہیں کوئی دقت نہیں، ادھر سے جن کو آنا ہے اس وقت کا ٹریفک ادھر سے جو آتا ہے خالی آ رہا ہوتا ہے. اس اعتبار سے بجائے اس یہ جو آرٹری میں نے آپ کو بتائی ہے ٹریفک آرٹری، بجائے اس کے کہ اس کے زیادہ نارتھ میں جا کے دفتر لیا جائے اس کے آغاز ہی میں لیا جائے تو موضوع ہوگا. بہرحال تیسرا یونٹ ہی گئے. چوتھا یونٹ وہ ہے کہ جو فیڈرل بی ایریا اور گلشن اقبال، یہ گویا کہ یہ پورا علاقہ جو ہے، اور لالو کھیت، یہ یوں سمجھیے تین ہٹی سے شروع ہو گئے اور تین ہٹی سے ایک سڑک جا رہی ہے لالو کھیت ہو کر اور فیڈرل بی ایریا، اور ایک سڑک ذرا سا جیل کا چکر کاٹ کر پھر وہ یونیورسٹی روڈ کی شکل میں وہ یونیورسٹی کی طرف. ان دونوں سڑکوں کے دائیں بائیں جو علاقے ہیں ایک یونٹ یہ ہوگا. اس کا دفتر جو ہے وہ بھی فیڈرل بی ایریا والی سڑک پر دس نمبر جو ہے لیاقت آباد کا، اس سے ذرا آگے گزر کر جہاں ہمارا اب بھی ایک دفتر ہے، لیکن وہ دفتر تنظیم اسلامی کا نہیں ہے، وہ تو مسجد میں ایک جگہ ہمیں ملی ہوئی ہے. پھر یہ کہ وہ ہے ذرا سڑک سے بہت ہٹ کر، وہ عام جگہ نہیں ہے، لیکن اسی علاقے میں کوئی جگہ جو ہے فرنٹ لائن پر وہ لی جائے انشاءاللہ. اور یہ بھی میں نے نجیب صدیقی صاحب کے ذمہ لگا دیا ہے کہ وہ تلاش کریں جلد از جلد اور وہاں بھی ہمارا ایک دفتر جو ہے وہ قائم ہو جائے. اس یونٹ کے امیر ہوں گے نجیب صدیقی صاحب اور اس کے ناظم ہوں گے شعیب الرحیم صاحب، باقی ناظم بیت المال کا فیصلہ ہو جائے گا شاید کہ وہ جو ہمارے بزرگ ساتھی ہیں شاہد علی صاحب، وہ شاید سب سے زیادہ موزوں رہے اگر انہیں ہم حلقے میں نہ لے کر آئے. یہ چار تنظیمیں تو یہاں پر ایک اعتبار سے انڈیپینڈنٹ ہوں گی، علیحدہ بالکل ایک دوسرے سے. باقی اصل میں تو میری خواہش یہ تھی کہ ایک تنظیم وسطی ہوتی جس کا ہمارا مرکز جو ہے یہی داؤد منزل والا آفس، اور ایک تنظیم یہ جنوبی ہوتی جس میں ڈیفنس کا ایریا، کلفٹن کا ایریا، اب ہمارا یہ جو ہے قرآن اکیڈمی کے آس پاس کا. لیکن ادھر جو ہمارے رفقا ہیں ان کی تعداد بھی بہت کم ہے، اس اعتبار سے اس کو میں ابھی ایک ہی کر رہا ہوں. اس کے لیے میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ وسطی تنظیم کے لیے امیر کی ذمہ داری جو ہے وہ ہنگورا صاحب سے بھالے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ ان کی شفٹ کی ڈیوٹی ہے اور وہ کبھی رات کو کبھی دن میں، کوئی پابندی کے ساتھ وقت دینا جو ہے وقت کے تعین کے ساتھ یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو تاحال یہ ہوگا ابھی فی الحال، تاحال نہیں فی الحال، کہ نسیم الدین صاحب ہی ناظم حلقہ جنوبی سندھ کے علاوہ یہ جو علاقہ ہے اس کی بھی عمارت کی ذمہ داریاں خود ادا کریں گے، یعنی جیسے کہ سینٹرلی ایڈمنسٹرڈ ایریا ہوتا ہے تو یہاں کی ذمہ داری جو ہے یہ خود نبھائیں گے. تو یہ گویا کہ پانچ یونٹ اس وقت جو ہیں ان پرنسپل اصولی طور پر تو ابھی طے ہو رہے ہیں، یکم مئی کو ڈی فیکٹو عملاً یہ وجود میں آ جائیں گے، یکم جولائی کو. یہ فیصلے اب آپ حضرات نوٹ کر لیں، اور جن لوگوں کو ذمہ داریاں میں نے سونپی ہیں اب ان کے لیے دعا بھی کیجئے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بآسن وجوہ ادا کر سکے، اور ان سب کے اوپر جو ہے میرے ذاتی گویا کہ مرکز کے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے نسیم الدین صاحب ہیں جو اس پورے علاقے کے اندر کام کو آگے بڑھائیں گے اور عمرا کے ساتھ رابطہ رکھیں گے اور ان کی نگرانی کریں گے. یہ نظم انشاءاللہ اب رہے گا اس کراچی کی تنظیم کا. اصولاً فیصلہ آج سے ہے، عملاً اس کی تنفیذ یکم جولائی سے ہوگی، دو مہینے میں تیاری، دفتر وجود میں آ جائیں ان کو لیے تیار کر لیا جائے تاکہ پھر جب ہم اعلان عام کریں تو پھر یہ کہ اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہی پھرے کہ کوئی دفتر بھی ہے کہ نہیں ہے، کوئی واقعتاً کوئی وجود کہیں ہے کہ نہیں ہے. لانڈی کورنگی تنظیم کا ایک دفتر پہلے سے موجود ہے، اللہ کرے کہ اس سے کوئی بہتر انہیں ملے، لیکن جب تک اس میں بھی انشاءاللہ وہاں ان کا گزارا ہوتا رہے. ایک تو یہ فیصلہ تھا جو مجھے آپ کو بتانا تھا، اور دو فیصلے اور تھے ضمناً ان کا تذکرہ ہو چکا ہے. نمبر ایک تو وہی کہ یہاں پر وہ تربیت گاہ 24 سے 31 مئی تک یہیں پر قرآن اکیڈمی میں منعقد ہوگی. زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیے، غور کر لیجئے اس بات کو، ہمارا دینی فرض کیا ہے جس کے لیے ہم نے تنظیم کو جوائن کیا ہے. ملکی حالات کس تیزی کے ساتھ خراب سے خراب تر حالت کی طرف جا رہے ہیں، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، اصل تو صورت حال یہ ہے. ہم اگر ذرا اسی طرح ڈھیلے ڈھیلے چلے تو یہ کہ پھر آگے جو وقت کا تقاضا ہے وہ تو پورا نہیں ہوگا. تو اب ذرا ایک بڑی ہمت کے ساتھ، عزم نو کے ساتھ، ایک پختہ ارادے کے ساتھ اب کام کو کرنا ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جو نظام بنایا ہے اس نظام میں جو ملتزم رفقا نہیں ہے انہیں ہم کوئی ذمہ داری سونپ نہیں سکتے. یہ ہم نے طے کیا ہے، نظام بنایا ہے. ویسے تو ہمارا ہر شخص رفیق ہے، آج ہی بیعت کرتا آج ہی رفیق ہو گیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس بیعت کے نظام میں رفیق تو وہ بن گیا فوراً. اس نے کہا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم کہہ کہ نہیں صاحب ابھی انتظار کیجئے. کس بات پہ انتظار کیجئے؟ کیا پتا ہے کہ رات ہو کے اس کی موت واقع ہونے والی ہو اور وہ غریبان میرا پکڑے کہ میں تو بیعت کرنے کے لیے تیار تھا، تم نے بیعت نہیں کی. اللہ تعالیٰ کیا تو جواب دے، اسے کرنی پڑے گی. مم ماتا و لیس فی عنقہ بیعت فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مرا اس حال میں مسلمان مرا کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ تو جاہلیت کی موت مرا. وہ الزام مجھ پر دے گا کہ میں تیار تھا، تم نے بیعت قبول نہیں. لیکن اس کی طرف دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ جب تک کہ ذہن نہ بن گیا ہو اور وہ واقعتاً ثابت نہ کر دے دیٹ ہی مینز بزنس، واقعی کام کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت تک ہم کوئی ذمہ داری تو اسے نہیں سونپ سکتے. اس کے لیے ہم نے مبتدی اور ملتزم کا نظام رکھا ہے. تو ملتزم رفقا کے لیے جو تربیت گاہ لازمی ہے وہ یہاں اب 24 سے 31 تک ہو رہی ہے. اب آپ غور کیجئے، تمام یہ حضرات جو ہیں جو ڈیزیگنیٹ کیے گئے ہیں، عمرا ڈیزیگنیٹ، انہیں چاہیے کہ اپنے اپنے علاقے میں خوب اچھی طرح کومبنگ کر لیں، کنگھی پھیر لیں کہ کون کون سے رفقا ہیں کہ جو ابھی ذرا سی ہم انہیں ہمت دلائیں، حوصلہ بڑھائیں تو وہ اس تربیت گاہ میں بھی آ جائیں گے اور تقاضے پورے کر کے تو ملتزم ساتھی بن جائیں گے. وہ ان کا سٹارٹنگ کیپیٹل ہوگا، انہیں عمارت سنبھالنی ہے تو جتنے زیادہ سے زیادہ ملتزم رفقا کے ساتھ وہ آغاز کریں گے اتنی ہی ان کی گویا کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کر سکیں گے. اس کے لیے محنت ہونی چاہیے خاص طور پر، اور 24 سے 31 مئی تک کے لیے اپنا وقت فارغ کر لیجئے اور یہاں پر ایک بھرپور تربیت گاہ ہو جانی چاہیے. اور نمبر دو بات جو ضمنی تھی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، خاص طور پر اس ریجن